السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان
کابل میں فوجی تربیتی مرکز پر دہشت گرد حملے کی مذمت. پاکستان کا دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مؤثر تعاون اور مضبوط کوششوں پر زور. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے ووٹ کے استعمال کے لیے سافٹ ویئر اپریل تک تیار کر لیا جائے گا. متعلقہ ادارے کی عدالت عظمیٰ کو یقین دہانی. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
سی پیک کا منصوبہ ایک حقیقت بن گیا ہے. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کوئٹہ سے. مایو ستار کاکڑ.
بچوں کی غیر اخلاقی ویڈیوز انٹرنیٹ پر ڈالنے والوں کے خلاف کارروائی میں تیزی. مزید مؤثر قانون سازی پر بھی کام جاری. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
جنوبی ایشیا.
ممبئی میں ایک ریسٹورینٹ میں برتھ ڈے پارٹی کے دوران زبردست آتش‌زدگی، 14 افراد ہلاک، 21 زخمی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
اور بین الاقوامی خبروں میں، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ منگل کے روز کانگریس کے مشترکہ اجلاس میں امریکی عوام سے پہلا اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کر رہے ہیں. وائس آف امریکہ اس تقریر کو براہ راست نشر کرے گا. پیرس میں جنوری کے شدید ترین بارشوں کے باعث دریائے سین کی سطح معمول سے 4 میٹر بلند ہو گئی ہے، اور پانی کے اتنا بلند ہونے پر 1500 افراد کو نقل مکانی کرنا پڑی ہے، اور دریا کے کنارے آباد 240 قصبوں کو نقصان پہنچا ہے. امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو کے تجارتی نمائندے شمالی امریکی آزادانہ تجارتی معاہدے پر پیش رفت سے پیر کے روز آگاہ کریں گے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پیر کے روز کابل کی فوجی اکیڈمی پر تازہ ترین خودکش حملے میں افغان قومی فوج کے 11 اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر.
افغانستان کی وزارت دفاع کے ترجمان کا کہنا ہے کہ 5 خودکش حملہ آوروں نے کابل کی ملٹری اکیڈمی پر حملہ کیا. 2 حملہ آوروں نے داخل ہوتے ہی خود کو دھماکے سے اڑا دیا، جبکہ بقیہ 3 نے اکیڈمی میں داخل ہونے کی کوشش کی. فوجی اہلکاروں نے ان میں سے 2 کو ہلاک کر دیا، جبکہ 1 کو اس کی خودکش واسکر سمیت زندہ گرفتار کر لیا. ایک عینی شاہد کا کہنا ہے،
ساعت 4:15 شدید بود الا تا ساعت 5 بجے خوب شدید بود.
عینی شاہد حاجی ناصر کہہ رہے ہیں کہ پہلے 1 گھنٹے تک انتہائی خونریز لڑائی ہوتی رہی، اور پھر بعد میں وقفے وقفے سے دھماکے ہوتے گئے. امق نیوز ایجنسی کے ذریعے داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب کابل میں ایک بہت بڑے حملے کا سوگ منایا جا رہا تھا. 2-3 دن قبل ہونے والے اس حملے میں 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے. افغانستان میں اتوار کو یوم سوگ منایا گیا، جبکہ صدر غنی نے پیر کے دن عام تعطیل کا اعلان کیا. افغانستان کے عوام سیکیورٹی فورسز کی مجموعی کارکردگی سے غیر مطمئن نظر آ رہے ہیں. ایک شہری کا کہنا ہے،
ملت اسا کی روزگار ہمارا سا ایک حالزو کا خوب بیر استعفا بتیا کا زور اگر زور تن بھائی ملت میں کیسا.
کابل کا یہ شہری کہہ رہا ہے کہ دیکھیں اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، اگر آپ حالات پر قابو نہیں پا سکتے تو پھر وزراء کو استعفے دے دینے چاہیے. حکومت کیا کر رہی ہے، یہ شہریوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہو چکی ہے. افغانستان میں عسکریت پسند گروپ طالبان بھی بے حد متحرک ہو گیا ہے، اور وہ ملک کے مختلف حصوں میں پے در پے کارروائیاں کر رہا ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان نے کابل حملے کی مذمت کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ دہشت گردی میں شدت سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور افغانستان دونوں ملکوں کو مشاورت اور تعاون کے ساتھ کوششیں کرنی چاہیے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پیر کو علی صبح شدت پسندوں نے کابل میں واقع ایک فوجی تربیت گاہ پر حملہ کیا تھا، جس میں 11 افغان فوجی ہلاک اور 16 دیگر زخمی ہو گئے تھے. حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم داعش نے قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے. پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے ایک بیان میں اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے اپنے ملک کے اس موقف کو دہرایا کہ وہ ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اس بات پر زور دیتا ہے کہ دہشت گردی کی لہر کو ختم کرنے کے لیے تمام ممالک کے مابین مؤثر تعاون اور مربوط کوششوں کی ضرورت ہے۔ رواں ماہ افغانستان میں ایک بار پھر تشدد کے واقعات میں تیزی دیکھی گئی ہے اور پیر کو پیش آنے والا واقعہ 3 روز کے دوران دوسرا دہشت گرد حملہ تھا۔ ہفتے کو کابل میں ایک خودکش کار بم دھماکے میں 103 افراد ہلاک اور 200 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ گزشتہ ہفتے کے اوائل میں کابل میں ہی ایک پرتعیش ہوٹل پر ہونے والے حملے میں 14 غیر ملکیوں سمیت 25 افراد مارے گئے۔ ان دونوں واقعات کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی تھی۔ دہشت گردی کے ان واقعات میں تیزی ایک ایسے وقت دیکھی گئی ہے جب افغان حکومت ملک میں جاری جنگ کے خاتمے اور بحالی امن کے لیے آئندہ ماہ کابل میں ایک اہم کانفرنس منعقد کرنے جا رہی ہے۔ سلامتی کے امور کے ماہر سید نذیر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بظاہر طالبان دو جہتی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں، جہاں وہ بات چیت کی تیاری کرتے نظر آتے ہیں، وہیں وہ اپنی قوت کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں۔
ابھی جو بات چیت کی بات ہو رہی ہے، یقینی طور پر پاکستان میں انہوں نے دورہ بھی کیا تھا اور اس کے علاوہ ترکی میں بھی گئے تھے، اور ان کے افغان کے کچھ لوگوں سے بھی ترکی میں ملاقات ہوئی تھی جو حزب اسلامی وغیرہ کے ہیں۔ تو لگتا ہے کہ طالبان اب دو پرانگ پر کام کر رہے ہیں، ایک یہ ہے کہ اپنے حملوں میں شدت لا رہے ہیں تاکہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کر سکے، اور بات چیت کے لیے وہ تیار ہیں یا تیاری کر رہے ہیں، لیکن جو بات چیت ہوگا وہ بات چیت بھی ظاہر ہے کہ جو افغان حکومت ہے وہ بڑی کمزور ہو چکی ہے انٹرنل طور پر۔
ان کا کہنا تھا کہ افغان حکومت کی طرف سے بظاہر ایسی کوئی ٹھوس پیش رفت فی الوقت دکھائی نہیں دیتی کہ جس سے شدت پسند اس کی بات مان کر مذاکرات کی میز پر بیٹھ جائیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان بھر میں بچوں کے ساتھ جنسی استحصال کے واقعات سامنے آنے کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس طرح کے واقعات کے ملوث افراد کی گرفتاری اور ان پر مقدمہ چلانے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ ملک میں بچوں کی غیر اخلاقی ویڈیوز بنا کر انٹرنیٹ پر لوڈ کرنے کے زیادہ تر واقعات صوبے پنجاب کے وسطی اضلاع میں رونما ہو رہے ہیں۔ ایف آئی اے کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ بچوں سے متعلق قابل اعتراض مواد کی انٹرنیٹ کے ذریعے ابلاغ کرنے کے الزام میں متعدد افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ ایف آئی اے کے عہدیدار عمران حیدر نے پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ان واقعات میں ملوث افراد ایک خاص قسم کے سافٹ ویئر کی مدد سے بچوں سے متعلق قابل اعتراض مواد کو انٹرنیٹ پر لوڈ کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان افراد سے متعلق کارروائی بین الاقوامی پولیس کی تنظیم انٹرپول اور مختلف ممالک کی پولیس کی طرف سے فراہم کردہ معلومات کی بنا پر کی گئی ہے۔
یہ لوگ جو ہے نا، یہ انٹرنیٹ پہ ڈفرنٹ سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ سافٹ ویئر ان کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ انونیمیٹی جو ہے نا وہ مینٹین کرتے ہیں۔ سو جو بھی یوزر ہوتا ہے وہ انونیمس ہوتا ہے۔ جب تک کوئی کمپلینٹ نہیں ملتی، مطلب جو ہماری جو ڈفرنٹ ملک ہیں ان کے پاس کوئی وکٹم آتا ہے ان کی ایجنسیز کے پاس اور وہ رپورٹ کرتا ہے اس ایجنسی کو، تو وہ ایجنسی پھر ہمیں بتاتی ہے کہ جی یہ وکٹم آیا ہے ہمارے پاس، اس نے ہمیں یہ چیزیں جو ہیں یہ رپورٹ کی ہیں اور یہ اس کا آئی پیز ہیں، آپ جاتے ٹریس کریں اور اس پہ فردر انویسٹیگیشن کریں۔
عمران حیدر نے کہا کہ ایسی اطلاعات ملنے کے بعد ایف آئی اے نے اب تک لگ بھگ 9 مقدمات درج کر کے متعدد افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایف آئی اے کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب قصور شہر میں 7 سالہ زینب سمیت متعدد کم عمر لڑکیوں کو زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کرنے کے واقعات کی ملک میں ہر سطح پر مذمت کی جا رہی ہے۔ زینب کے واقعے میں ملوث ملزم کو اگرچہ گرفتار کر لیا گیا ہے، تاہم ملک میں بچوں سے جنسی زیادتی کی رپورٹ ہونے والے واقعات میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بچوں کے حقوق کے لیے سرگرم کارکن اور سماجی اور سیاسی حلقوں کی طرف سے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے قوانین کے مؤثر نفاذ کے مطالبات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ پارلیمان کے ایوان زیریں قومی اسمبلی کی انسانی حقوق سے متعلق کمیٹی کے رکن صاحبزادہ یعقوب نے کہا کہ یہ کمیٹی بچوں کے خلاف ہونے والی جنسی تشدد کے واقعات کی روک تھام کے لیے ایک قانون کا ایسا مسودہ وضع کرنے کے لیے کام کر رہی ہے تاکہ ایسے واقعات کے مرتکب افراد کے لیے فوری اور سخت سزاؤں کو یقینی بنایا جا سکے۔ دوسری طرف پاکستان کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے مردان میں کمسن بچی آسما کو جنسی تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کرنے کے واقعے کا آج خود نوٹس لیتے ہوئے صوبہ خیبر پختونخوا کی پولیس کے سربراہ اور ایڈوکیٹ جنرل کو منگل کو عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت کی ہے۔ آسما کو 13 جنوری کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا گیا تھا، لیکن تاحال اس واقعے میں ملوث افراد کو گرفتار نہیں کیا جا سکا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ اسلام آباد.
اور اب ایک رپورٹ ہے ستار کاکڑ کی، آئیے سنتے ہیں. اسلام اس کوئٹہ سے.
بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں دو روزہ نمائش کی افتتاحی تقریب کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ گوادر کی بندرگاہ، فری زون، ایسٹ وے ایکسپریس وے اور گوادر کو پنجراب سے منسلک کرنے والے موٹر ویز اور سی پیک کے توسط سے پائیدار توانائی کے منصوبے ہمارے روشن اور خوشحال مستقبل کے ضامن ہیں. ان منصوبوں کی بدولت ملک بھر کے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، پاکستان کی برآمدات میں اضافہ ہوگا. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سی پیک کے منصوبے دو اصولوں پر انحصار کرتے ہیں، پہلا اصول مالی استحکام اور دوسرا ماحولیاتی تبدیلی کا خیال رکھنا ہے. اگر ہم ان دونوں اصولوں پر عمل کریں تو نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کی ضروریات بھی ہم پوری کر سکتے ہیں. گوادر سے زمینی رابطہ نہ صرف پاکستان کی ترقی کا باعث ہوگا بلکہ یہ وسطی ایشیا، افغانستان اور چین کو بھی گوادر سے منسلک کرے گا. شاہد خاقان عباسی نے وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کی طرف سے اٹھائے گئے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کا مستقبل اس صوبے کی سیاسی قیادت کے ہاتھ میں ہے.
وفاقی حکومت آپ کو سپورٹ ہی کر سکتی، اگر آپ اپنے چیلنجز کا حل خود نہیں نکالیں گے تو یہ چیلنجز حل نہیں ہوں گے. آپ کی یہ دنیا کی ویسے بتاؤ خوبصورت ترین پوسٹ لائن ہے، اس کو خراب ہونے سے بچائیں. اس سے پہلے کہ یہاں پر ایسی ڈیولپمنٹ ہو جائے جو بعد میں نقصان دہ ثابت ہو، تو آج وقت ہے کہ اس پوری کوسٹ لائن کے لیے ایک پلان بنائیں کہ اس کو کیسے ڈیولپ کیا جائے گا.
گوادر بندرگاہ کا افتتاح سابق وزیر اعظم نواز شریف نے نومبر 2016 کو کیا تھا. یہ منصوبہ اربوں ڈالر مالیت کے پاک چین اقتصادی راہداری کا حصہ ہے. ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
چین نے پیر کے روز کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ 50 ارب ڈالر کے متنازعہ چائنا پاکستان راہداری منصوبے پر بھارت کے ساتھ اختلافات کے حل کے لیے مذاکرات کرنے کو تیار ہے. یہ راہداری منصوبے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے بھی گزرتے ہیں جس پر بھارت کے تحفظات ہیں. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ہوا چوننگ نے بیجنگ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پیر کے روز یہ بات کہی. ان سے چین میں بھارت کے سفیر گوتم بمبا والے کے اس بیان پر رد عمل معلوم کیا گیا تھا جس میں انہوں نے چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ سی پیک پر اختلافات کو کارپیٹ کے نیچے چھپایا جانا نہیں چاہیے. ان کے مطابق چین پاکستان اقتصادی راہداری پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے گزرتی ہے جس پر بھارت کا دعویٰ ہے، لہٰذا اس سے ہماری علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہوتی ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمیں اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ میں نے متعلقہ رپورٹ دیکھی ہے، چین نے سی پیک پر ہمیشہ اپنی پوزیشن کا اعادہ کیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ مذکورہ راہداری صرف اقتصادی تعاون کا ایک پروجیکٹ ہے، اس سے کسی تیسرے فریق کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا. خیال ہے کہ بھارت اس وجہ سے اقتصادی راہداری کی مخالفت کر رہا ہے کہ وہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے گزرتی ہے جسے پاکستان آزاد کشمیر کہتا ہے اور بھارت جس پر اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے. دریا سنا بھارت کے سابق سیکرٹری خارجہ شیام سرن نے کہا ہے کہ چین کے ذریعے بھارت کے پڑوس میں تعمیر کی جانے والی سڑک کے سلسلے میں بھارت کو فکر مند ہونا چاہیے اور بیجنگ کے ایک طرفہ ابھار کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ، جاپان اور ویتنام جیسے ملکوں کے ساتھ مزید قریب آ کر کام کرنا چاہیے. وہ اتوار کے روز جے پور کے ادبی فیسٹیول میں تقریر کر رہے تھے. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سرکاری ادارے کے ملازمین کئی مہینوں سے تنخواہ نہ ملنے پر احتجاج کر رہے ہیں. یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے روشن مغل نے.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایک سرکاری ادارے کے سینکڑوں ملازمین کا واجبات کی ادائیگی کے لیے گزشتہ 15 روز سے احتجاجی دھرنا جاری ہے. لاگنگ اینڈ سامرز کارپوریشن یا اخلاص کے 500 سے زائد ملازمین جنگلات کی تجارتی مقاصد کے لیے کٹائی پر پابندی کے بعد ادارے کا حجم کم کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ ملازمین کو سبق دوش کیے جانے کے فیصلے کے پیش نظر مستقل ملازمت یا گولڈن ہینڈ شیک دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں. واضح رہے کہ اخلاص کارپوریشن 1968 میں لکڑ کی مصنوعات تیار کر کے فروخت کرنے کے لیے قائم کی گئی تھی، لیکن بعد میں اس نے جنگلات کی خام لکڑ پاکستان لے جا کر نیلام کرنا شروع کر دی تھی، جس پر سن 2004 میں پابندی عائد کر دی گئی تھی، اور پابندی سے قبل کاٹی گئی لاکھوں مکب فٹ لکڑ کی نیلامی کی غرض سے ادارے کا حجم قائم رہا۔ دھرنے میں شامل اکلاس کے اسسٹنٹ لیگل آفیسر راجہ سفیر نے وائس آف امریکہ کو بتایا، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر جنگلات میر اکبر خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دھرنے پر بیٹھے اکلاس ملازمین کے بارے میں وزیر اعظم راجہ فاروق ادر خان جلد ہی کوئی فیصلہ کریں گے۔
ان کے جو پرابلم ہے وہ حل ہونے چاہیے، جنہوں نے مویشیوں کے ساتھ بھی کوئی ماضی میں انصاف نہیں ہوا، اس لیے کہ جو کام کرنا تھا وہ کرنے نہیں دیا گیا، اور آج یہ بٹن سارے ملک کے اوپر، تو چلیں اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ جی، اپنی طرف سے کوشش کریں گے، کیونکہ یہ براہ راست پرائم منسٹر صاحب کے پاس ہے نا یہ اطلاعات کا محکمہ۔
روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
پیرس میں جنوری کی شدید ترین بارشوں کے باعث دریائے سین کی سطح معمول سے 4 میٹر بلند ہو گئی ہے۔ پانی کے اتنا بلند ہونے پر 1500 افراد کو نقل مکانی کرنا پڑی ہے، اور دریا کے کنارے آباد 240 قصبوں کو نقصان پہنچا ہے۔ توقع ہے کہ دریا پیر کے روز اسی بلندی پر رہے گا، جبکہ منگل کے روز سے اترنا شروع کرے گا، لیکن فرانسیسی دارالحکومت اور آس پاس کے علاقوں کی صفائی کا کام ہفتوں تک جاری رہے گا۔ امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو کے تجارتی نمائندے شمالی امریکی آزادانہ تجارتی معاہدے پر پیش رفت سے پیر کے روز آگاہ کریں گے، جبکہ اس عمل سے شناسہ لوگوں کا کہنا ہے کہ حتمی سمجھوتا مارچ سے بھی بعد میں طے پائے گا۔ تینوں ملکوں کی کوشش تھی کہ معاہدہ سن 2017 کے آخر تک مکمل ہو جائے، لیکن بہت سے متنازع امور پر سمجھوتا نہ ہونے کے باعث اس میں تاخیر ہو گئی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ منگل کے روز پہلی مرتبہ کانگریس کے دونوں ایوانوں سے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کر رہے ہیں۔ یہ خطاب ان کی مقبولیت کا گراف بہتر بنا سکے گا، ماہرین کی رائے۔ مدثرہ منظر کی اس رپورٹ میں،
مسٹر سپیکر، دی پریزیڈنٹ آف دی یونائیٹڈ سٹیٹس،
آئی ایم ہیئر ٹونائٹ ٹو ڈیلیور اے میسج آف یونٹی اینڈ اسٹرینتھ، اینڈ اٹ از اے میسج ڈیپلی ڈیلیورڈ From my heart.
ایک سال پہلے بھی صدر ٹرمپ نے کانگریس کے دونوں ایوانوں سے خطاب کیا تھا، مگر وہ اسٹیٹ آف دی یونین خطاب نہیں تھا، کیونکہ انہیں اقتدار میں آئے ابھی صرف چند ہفتے ہی ہوئے تھے۔ امریکہ میں جب ملکی صدر اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کرتا ہے تو روایتی طور پر اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت میں ان کے اقتدار سنبھالتے ہی جو کمی آنا شروع ہوئی تھی، اس میں کوئی خاطر خواہ بہتری نہیں آئی ہے۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں سینٹر فار گلوبل پالیسی اور سینٹر فار سائبر اینڈ ہوم لینڈ سیکیورٹی سے وابستہ کامران بخاری کہتے ہیں کہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ خطاب صدر ٹرمپ کے بارے میں وسیع رائے میں کوئی تبدیلی لائے گا، تاہم ان کے پکے حامی اب بھی ان کے ساتھ ہیں۔
ان کا جو کور ہے وہ کوئی 35-36% کے ارد گرد، جو ان کی مقبولیت کا اس وقت پولز کے لحاظ سے دیکھا جائے اور جس حد تک ان پہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنا ایکوریٹ ہیں، تو اس حساب سے تو یہ ہے کہ ان کے پاس صرف ان کا بیس ہے۔ اب مزید مقبولیت ان کو تو وہ گنوا نہیں سکتے، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان کا بھی فی الحال ساتھ چھوڑیں گے، لیکن مزید بڑھانا جو ہے اپنی مقبولیت کو، یہ درکار ہے کہ بھئی آپ جو لوگ آپ سے نالاں ہو گئے ہیں جب سے آپ الیکٹ ہوئے ہیں، یا جو لوگ جو ہے وہ انڈیسائیڈ ہو چکے ہیں یا اوپن مائنڈیڈ ہیں، آپ بھرپور مخالفت نہیں کر رہے، تو ان لوگوں میں سے کتنے لوگ آپ کے طرف جو ہے مائل ہوں گے پھر سے اس تقریر کے بعد۔
ٹیکسوں کا نیا نظام اور امریکی معیشت میں بہتری صدر ٹرمپ کے لیے حوصلہ افزا صورتحال کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بفلو یونیورسٹی کے پروفیسر فیضان حق کہتے ہیں ٹرمپ انہی پہلوؤں کو مزید اجاگر کریں گے۔
ٹیکسز جو ہیں ان کو لو کرنے کی سب سے بڑی جو ان کی اچیومنٹ ہے اس کو وہ اجاگر کریں گے۔ جو بوسٹ آیا ہے اکانومی میں، جابز میں، اور جو وہ اس وقت امریکہ جو ہے بہت سی بڑے ممالک جو ہیں ان کے ساتھ ایک اکنامک کمپٹیشن میں ہے، اور یہ بات بھی ان کے فیور میں جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے جس میں وہ ایسے لوگوں کو کریٹیسائز کریں گے جو جنہوں نے ان کو کچھ چیزیں امپلیمنٹ نہیں کرنے دیں, جس میں اوباما کیئر کو جو ہیلتھ کیئر کا مسئلہ ہے اس کو, تو ان کو تھوڑا سا فائدہ ضرور ہوگا, میرا اپنا یہ خیال ہے اسٹیٹ آف یونین کا, اور خاص کر جو ان کی پولیٹیکل بیس ہے اس کو وہ یقیناً کچھ موبلائز کر پائیں گے.
اسٹیٹ آف دی یونین خطاب صدر کی اندرون ملک کارکردگی کا احاطہ کرتا ہے.
I am here tonight to deliver a message of unity and strength, and it is a message deeply delivered from my heart.
لیکن توقع ہے کہ صدر ٹرمپ اپنے اس خطاب میں شمالی کوریا, ایران اور افغانستان میں درپیش خارجہ پالیسی کے چیلنجز پر بھی بات کریں گے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
روس میں حزب مخالف کے رہنما الیگزی نیوالنی کو ماسکو میں اس وقت پولیس کی حراست سے رہا کر دیا گیا جب ان کے ہزاروں حامیوں نے مارچ میں ہونے والے اس صدارتی انتخاب کے خلاف جلسے جلوس نکالے جن میں صدر ولادیمیر پوٹین کے دوبارہ انتخاب کی توقع ہے. شہناز عزیز کی زبانی یہ رپورٹ.
پولیس نے نیوالنی کو اس وقت حراست میں لیا جب وہ ماسکو کے وسط میں ہونے والی ایک ریلی میں شرکت کے لیے جا رہے تھے. جب پولیس نے ان پر جھپٹ کر انہیں ایک بس میں پھینکا, اس سے پہلے انہوں نے چلا کر دھوکے باز اور چور کے نعرے لگائے. ہزاروں احتجاجی مظاہرین نے منجمد کر دینے والے موسم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے روس کے درجنوں شہروں میں ریلیز نکالیں جن کا مقصد ان الیکشنز کے خلاف احتجاج کرنا تھا جنہیں نیوالنی اور ان کے حامی ایک فریب سے تعبیر کرتے ہیں. ماسکو کے ایک شہری میخائل نے کہا, وہ کہہ رہے ہیں روس سینکڑوں سال سے خود کو زاروں کی حکومت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہا ہے, یہ درست وقت ہے کہ ہم ان میں سے ایک سے نجات پائیں. میں یہاں درست سوچ رکھنے والے ان لوگوں کا ساتھ دینے آیا ہوں جو خوفزدہ نہیں ہیں, جو یہاں ایسے منصفانہ الیکشنز کا مطالبہ کرنے آئے ہیں جن میں تمام امیدوار حصہ لینے کے اہل ہوں. یہ الفاظ تھے ماسکو کے ایک شہری کے. سامعین, 1999 کے آخری دن سے لے کر آج تک پیوٹن روس کے صدر یا وزیر اعظم کے عہدوں پر فائز رہے ہیں. نیوالنی روس کے عوام پر زور دے رہے ہیں کہ وہ مارچ کے صدارتی انتخابات کا بائیک آؤٹ کریں جن میں ولادیمیر کی لگاتار دوسری میعاد کے لیے کامیابی تقریباً یقینی ہے. اس سے پہلے اتوار کو پولیس نے نیوالنی کے ماسکو کے ہیڈ کوارٹرز پر چھاپہ مارا اور بجلی کی آری کی مدد سے دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے. عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں کسی بم کے خطرے کی اطلاع دی گئی تھی. نیوالنی نے سوشل میڈیا پر بقول ان کے روس کے چوٹی کے رہنماؤں کی بدعنوانی کے خلاف رپورٹس کے ذریعے شہرت حاصل کی ہے. ان پر صدارتی انتخابات میں حصہ لینے پر پابندی, رقوم کی خردبرد کے ایک مقدمے میں قید کی معطل سزا کی وجہ سے عائد کی گئی ہے, جو ایک ایسا الزام ہے جسے وہ اور ان کے حامی غلط اور سیاسی ہونے سے تعبیر کرتے ہیں. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
مصر میں طویل عرصے سے حکمرانی کرنے والے سابق صدر حسنی مبارک کے خلاف 7 سال قبل عوامی بغاوت ہوئی تھی اور اب مارچ میں صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں. یہ انتخابات اس اعتبار سے اہم ہوں گے کہ مصر کا نیا سیاسی منظرنامہ کس حد تک تبدیل ہوا ہے. قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ایڈورڈ یارانیان کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر.
مصریوں نے سن 2011 کے اوائل میں اقتدار کی تبدیلی کے لیے کامیاب بغاوت کی تھی اور اب 7 سال بعد ایک بار پھر وہ اپنا نیا سیاسی منظرنامہ ترتیب دینے والے ہیں. مارچ میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے بارے میں بہت سے تجزیہ کاروں اور مبصروں نے اس نئے منظرنامے کے امکانات پر تبصرے کیے ہیں. قاہرہ میں امریکن یونیورسٹی کے سید صادق کہتے ہیں, پچاس ساٹھ سال پہلے جب صدر ناصر مصر کے حکمران تھے اس وقت موجودہ صدر پر اس قدر تنقید نہیں ہوتی تھی جتنی کہ آج کل ہو رہی ہے. اس لحاظ سے مصر نے جمہوری سفر میں پیش رفت کی ہے اور اب وہ دوسرے ملکوں کی جمہوری تحریکوں سے متاثر نظر آتا ہے. یہاں کے عوام کھلے عام حکومتی پالیسیوں اور کارکردگی پر تنقید کرتے ہیں. لیبیا اور شام کے برخلاف یہاں خانہ جنگی تو نہیں ہوئی, مگر مصریوں نے اپنے لیے جمہوری آزادیوں کے حصول کے لیے کوششوں کو تیز تر ضرور کیا ہے. سن 2014 میں مصر کے موجودہ صدر عبد الفتح السسی نے اپنا عہدہ سنبھالا تھا اور اب وہ ایک بار پھر ایک نئی مدت کے لیے انتخابات کا انعقاد کر رہے ہیں۔ عوام میں ان کی حمایت اور مخالفت منقسم ہے، کچھ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے عہدے پر موجود رہیں جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ انہیں اب صدر نہیں بننا چاہیے۔ سید صادق کہتے ہیں،
He is rebuilding the Egyptian army. He is rebuilding the Egyptian economy, infrastructure.
یہ فوج کی تعمیر نو کر رہے ہیں اور ساتھ ہی معیشت اور انفراسٹرکچر کو بھی مستحکم بنا رہے ہیں، مگر ان کے سامنے کافی مشکلات ہیں کیونکہ مصر کی آبادی بے تحاشا بڑھتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف مصر میں اسلام پسند گروپوں کا بھی اثر و نفوذ باقی ہے اور یہ لوگ عرب اسپرنگ کے باغیانہ اثرات سے باہر نہیں نکلے ہیں۔ چیتھم ہاؤس کی تجزیہ کار جین کنن ماؤن کہتی ہیں،
But there are sensitivities around sovereignty and there's more of a feeling of nationalism than in many countries in the Middle East because this is of course a very old land with the
ملک کی خود مختاری کے بارے میں عوام حساس ہیں، وہ مشرق وسطی کے دوسرے ملکوں کی نسبت قوم پرستی کی طرف زیادہ مائل ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک قدیم تہذیب اور ثقافت کے وارث ہیں، مگر اس وقت یہ جذباتی طور پر زخم خوردہ ہیں اور اپنے ملک کی تعمیر نو اور خوشحالی کے آرزو مند ہیں۔ جین کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت السسی کو دوبارہ صدر منتخب کروانے کی کوشش کرے گی، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ عوام کو یہ بھی باور کرانا چاہتی ہے کہ مصر میں جمہوریت قائم ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوگی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے نے نیا اور جامع ویب سائٹ لانچ کیا ہے جس کی مدد سے قونصلر خدمات کی فراہمی کو بہتر بنانے کے علاوہ پاک امریکہ تعلقات سمیت عالمی امور پر پاکستانی نقطہ نظر کو امریکی عوام تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں اسفر امام۔
پاکستانی سفارت خانے کی یہ ویب سائٹ گزشتہ کئی ماہ سے تیار کی جا رہی تھی۔ ویب سائٹ لانچ کرنے کے لیے گزشتہ شام ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ویب سائٹ کی چیدہ چیدہ خصوصیات کے حوالے سے میڈیا کو بریفنگ دی گئی۔ پاکستانی سفیر اعزاز چودھری کے مطابق نیا ویب سائٹ امریکہ میں بسنے والے پاکستانیوں سمیت پاکستان میں دلچسپی رکھنے والے تمام امریکیوں کی توقعات پر پورا اترے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ
مقصد ہمارا یہ ہے اس ملک میں پاکستانی امریکن کمیونٹی کے ساتھ اور امریکنز کے ساتھ جتنی دور تک ہم پہنچ سکیں ہم پہنچیں، اور ویب سائٹ ایک بہت بڑا ٹول ہوتا ہے کیونکہ ہم نے یہ تجربے سے دیکھا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ویب سائٹ پہ جا کے معلومات کا حصول ممکن بناتے ہیں۔ تو ہم نے جو ہماری جتنی پالیسیز ہیں جتنی ہماری ہیں وہ ہم نے اس ویب سائٹ پہ پوسٹ کی ہیں۔
اس ویب سائٹ میں پاکستانی امریکیوں کے لیے ایک پلیٹ فارم بھی بنایا گیا ہے تاکہ کمیونٹی کے نوجوان اپنی صلاحیتوں کو فروغ دے سکیں۔
ہم نے ایک کمیونٹی ڈیش بورڈ اس کے اندر ایک بنایا ہے جس میں بہت ساری کیٹیگریز ہیں، کیونکہ پاکستانی امریکن کمیونٹی ماشاءاللہ بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ ڈائنامک ہے اور اس نے اپنا مقام یہاں پہ بنایا ہے۔
اعزاز چودھری کے مطابق پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے اس ویب سائٹ کا استعمال بھی کیا جائے گا۔
جو نیریٹو ہے ہمارا آن کی ایشوز وہ بھی اس پہ ڈالنا چاہیں گے۔ یہ ایک ڈائنامک پروسیس ہوگا جس میں یہ ہوگا کہ پاکستان کے امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ اٹس ناٹ اے لینئر ایکٹیویٹی، اٹس این ایکٹیویٹی وچ از ڈائنامک جس میں ہر وقت تبدیلی آئے گی، تو وہ ہم اس میں ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ پاکستان کا جو موقف ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، اپنے خطے کے حوالے سے اور دوسرے جو شعبے ہیں ہمارے اس کے اندر کیا ہے۔
اعزاز چودھری کا کہنا تھا کہ پاک امریکہ تعلقات میں غلط فہمیاں موجود ہیں لیکن یہ غلط فہمی جلد دور ہو جائے گی۔ قبل ازیں پاکستانی سفارت خانے میں امریکہ بھر میں تعینات پاکستانی کونسل جنرلز کا ایک اجلاس منعقد کیا گیا۔ پورے دن جاری رہنے والے اس اجلاس میں ملک بھر میں کونسلر خدمات کو بہتر کرنے کا جائزہ لیا گیا اور آئندہ کے لائحہ عمل کو حتمی شکل دی گئی۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
ہمارے آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد حسن، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر اسکپ سسک۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجنے والے ہیں۔ خالد حمید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں. اللہ حافظ اور شب بخیر.